وہ ہے تشہد میں
ضرور شامل فرمائیں گے. حضرت کو آتے ہوئے بہت یقیناً تکلیف ہوئی, زخم اور بیماریوں کے باوجود ہم نالائقوں پر حضرت نے شفقت فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے. میں اپنی طرف سے بھی اپنی انتظامیہ اور تمام حجات کی طرف سے حضرت کا مقرر شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے علماء کرام مفتیان اعظم دور دور سے بھی سفر کر کے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں, اور بہت سارے ساتھی مجھ سے بارہا یہ گزارش کر چکے ہیں اگر حرم کی اس سرزمین پہ حضرت شفقت فرمائے اور ہمیں پیر بھی فرما لے. میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ مجلس کے آخر میں حضرت پیر بھی فرما دیں اور مراقبہ اور دعا ہو جائے. دعا کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سارے کو دادے ہمارے سروں پر قائم اور قائم رکھے, اور حضرت کے فیض سے پورے عالم میں اس وقت مسلمان مستفید ہو رہے ہیں. اسلامی ممالک ہی نہیں, یورپ ممالک میں بھی حضرت کے کئی استعمال ہو چکے ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے محنت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اب میں بلا تاخیر حضرت سے درخواست کروں گا نصیحت فرما دیں. حضرت عبد الصدق مولانا حافظ صاحب اشرتی احمد
السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمره لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. دین اسلام کی بنیاد پانچ ارکان کا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے بنی الاسلام والارکان, یوں سمجھ لیں کہ اس عمارت کے پانچ ستون ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے کلمہ, جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. یہ شہادتیں دین کا بنیاد. دین کی بنیاد یہ کلمہ پڑھنا اللہ کے اتنا درجہ رکھتا ہے کہ اگر سو سال کا کافر اور مشرک بھی ہو اور وہ کلمہ پڑھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے. حدیث پاک میں ہے الاسلام یہدم ما کان قبل, پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. تو گویا کہ کلمہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے, اس کو پیمانے وفا کرتے ہیں. اس کا جو مرکز اور محور ہے کہ یہ کلمہ پیمانے وفا ہے, بندہ اپنے رب سے ایک اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد میری محبتوں کی انتہا فقط آپ ہی میرے محبوب ہیں اور آپ ہی میرے معبود ہیں. لہذا یہ کلمہ انسان کو اللہ کے دوستوں میں شامل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی تقسیم دو طرح کی ہے, وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں, کچھ ماننے والے ہیں کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں, کچھ وفادار ہیں کچھ غدار ہیں, کچھ نمک حرام ہیں کچھ نمک حلال ہیں. تو ایمان والے یہ اللہ کے وفادار ہیں, انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا ہے, اور جو کافر ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے اور کفر اور کافری سے اللہ کو ذاتی عذاب ہے. یہ چیزیں ملتی ہیں, ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی محبت ہے اور کفر اور کافری سے اللہ کو ذاتی عذاب ہے. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کے دوستوں میں شامل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہیں ایمان والے. اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں, سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یوں زیادہ اچھا ہوتا کہ مومن نے کلمہ پڑھا یہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہوا, مگر نہیں, محبت اظہار جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو, چونکہ محبت تھی اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی. اللہ الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, اس میں مومن کے لیے بڑی عزت ہے. آپ یہ غور کریں, ایک مل کا فیکٹری کا مالک ہو تو چپراسی تو کہتا ہی ہے کہ میں مالک کے بہت قریب ہوں, لیکن اگر کوئی فیکٹری کا مالک کہے کہ چپراسی میرا دوست ہے تو اس میں اس چپراسی کی بہت ہی عزت افزائی ہے. جو چپراسی کو مالک سے تعلق ہے, ہمیں تو اللہ سے ہو تعلق ہے, ہم تو بندے ہیں اللہ کے, اللہ کی مخلوق ہیں, وہ مالک الملک ہے, اس کی تو شان بہت بلند ہے. تو اللہ کا فرما دینا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, یہ بہت عزت افزائی ہے ایمان والوں کی. تو کلمہ پڑھنے سے انسان اللہ کے دوست میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا رکن ہے نماز. نماز کا جو راز اور نچوڑ ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے. چنانچہ نماز میں انسان عاجزی اللہ کے سامنے اختیار کرتے ہیں. دیکھیں, کسی کے ادب اور عزت کے چار طریقے ہیں. یا تو انسان اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جائے, یا اس کے سامنے جھک جائے, یا اس کے قدموں پہ سر رکھ دے, یا اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے. نماز میں یہ چاروں طریقوں کو جمع کر دیا. قیام میں ہم اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, رکوع میں جھک جاتے ہیں, سجدے میں گویا محبوب کی دہلیز پہ سر جھکا دیتے ہیں, سر جھکا دیتے ہیں, اور تحیات میں ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. تو نماز عاجزی کی انتہا ہے. اسی لیے نماز میں انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. سجدہ کرنے سے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو نماز بندے کی عاجزی کا اظہار ہے. اس لیے کوئی عمل جو عاجزی کے خلاف ہو نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ قاضی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی بندہ کہکا لگائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ چیز خلاف ہے. اگر گرمی ہو اور کوئی بڑا امیر آدمی ہے اور وہ نماز اس طرح سے پڑھے کہ دو بندے اس کو پنکھا کر رہے ہوں, تو بخار میں مکھی لکھا ہے. کیوں کہ عاجزی کے خلاف. یہ سلطنت, یہ شہنشاہی, تمہاری بادشاہت, یہ الگ چیز. جب نماز میں آ گئے تو نماز میں اب اللہ کے سامنے بندگی چلے, اب تمہاری بادشاہی بیان چل سکتی. تو نماز میں اللہ کے سامنے عبودیت ہے, یہ نماز کا مقصد اور مہنا. یہ تیسری چیز ہے روزہ. روزے میں تقوی کا حاصل ہو جانا یہ روزے کا اصل مقصود ہے. اس نے فرمایا کہ ایمان والوں, تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا, کماکو کے تتقون, جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ, انسان کے اندر تقوی آ جائے, گناہوں کو چھوڑنے کا داعیہ پیدا ہو جائے. اس لیے روزہ صرف کھانے پینے اور دماغ سے بچنے کا نام نہیں ہے, بلکہ آنکھ کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, دل دماغ کا بھی روزہ, ہاتھ پاؤں کا روزہ, جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے. یہ روزے کا اصل مقصود ہے. پھر اس کے بعد ہے زکات. تو زکات کا مقصود انسان کا مال بھی پاک ہو جائے اور انسان کا دل بھی صاف ہو جائے. جب انسان اللہ کے حکم پر اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس کا جو بقیہ مال ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے محافظ بن جاتے ہیں. اس لیے جو شخص صحیح زکات ادا کرے اس کا مال ضائع نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے مال کو کوئی وطن کر لے, اس کے مال کو کوئی اسے چھین لے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہوتے ہیں. یہ مال تبھی ضائع ہوتا ہے جب اللہ کی حفاظت میں نہیں آتا. جو زکات ادا کرنے سے دو چیزیں ملتی ہیں, مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا, آپ ان کے مالوں سے زکات کو وصول فرمائیے تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں اور ان کے دل صاف ہو جائیں. تو دل بھی صاف ہو جاتا ہے. پھر پانچویں چیز ہے حج. حج کا جو مقصد اور محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. دیکھیں, جب انسان نے مان لیا کہ اللہ میرا معبود حقیقی ہے، وہی مسعود حقیقی ہے، وہی معبود ہے، تو اب انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھے، اس سے محبت کا اظہار کرے. مگر ہمارا محبوب تو ایسا کہ جو ہمارے وہم و خیال سے ہی بلند ہے، اس کی سوچ دل میں نہیں آ سکتی. ہم سوچنا بھی چاہیں تو نہیں سوچ سکتے. تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ پھر محبت کا اظہار کیسے کرے جب ذہن میں کوئی سوچ نہیں سکتے، تصویر نہیں لا سکتے، وہ ان سے بلند و بالا ذات ہے، تو پھر محبت کا اظہار کیسے کرے؟ دل تو چاہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہو جہاں محبت کا اظہار کریں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو دل تو چاہتے ہیں نا کہ کچھ ہوتا سامنے تو ہم محبت کا اظہار کرتے. اب اللہ تعالیٰ تو ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس کمزوری کو دیکھا اور ان پر احسان فرمایا، اور زمین میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں اللہ نے اپنی تجلی فرمائی، اور اس کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا، بیتی، یہ میرا گھر ہے. اب یہ جو بیتی کا لفظ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے کہ اللہ محبوب کا گھر ہے وہاں پہ. دستور یہ ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو نہ دیکھ سکے تو اس کے آثار کو دیکھ کے اس کو تسلی دے دیتا ہے. جوان بیٹا فوت ہو جائے، ماں اس کے کمرے میں آ کے مطمئن ہو جاتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے سکون پاتی ہے، اپنے بچے کو یاد کرتی ہے. اب مومن کے لیے کام آسان ہو گیا کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے. اب محبوب کے گھر کا ہمیں پتہ چل گیا، اب نماز پڑھنی آسان. کہیں بھی ہوں متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ، بیت اللہ کی طرف رخ کرو، نماز پڑھو، محبوب کا گھر سامنے ہے. اب دیکھیں محبت کے اس جذبے کو تسکین مل گئی، ایک سمت مل گئی، ورنہ تو کوئی سمت ہی نہ ہوتی، مشکل ہوتا. تو اب اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے احسان فرمایا کہ اس جگہ کو اپنا گھر کہا. محبت کے اظہار کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلایا. حج اور عمرہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا سفر ہوتا. آپ اگر غور کریں تو ان پانچ ارکان میں سے ایک تو ہوا کلمہ، جو انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. باقی چار اعمال ہیں. وہ جو چار اعمال ہیں، ان اعمال میں دو عمل اصلی ہیں، باقی دو ان کے معاون ہیں. مثلا نماز، یہ خیر العمل ہے، افضل عمل ہے، بہت اعلی عمل ہے. اس نماز کو ادا کرنے کے لیے انسان کو یکسوئی چاہیے، ذہنی یکسوئی، حاضر دماغی، تب نماز ادا کر سکتا ہے. تھوڑا سا اگر انسان اپنے بے خودی کے حال میں جائے تو نماز میں اس کو سجدہ سہو ہو جاتا ہے، اس کو یہ رکعت یاد نہیں ہوتی، اس سے سجدہ سہو پڑ جاتا ہے. تو نماز کے لیے انسان کو ہوش مندی کی ضرورت ہے. ہوش مندی نہ ہو تو نماز میں غلطی کر جاتا ہے. اب اس ہوش مندی کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ اسباب راحت ہیں. مثلا ایئر کنڈیشن کمرہ اور میموری فوم کا گدا، آرام سے سویا ہوا ہے فجر کی نماز کا تھا، کام میں ایسا لگا کہ مغرب کے قضا ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو جتنے اسباب راحت ہوں گے نا، اتنا نماز میں رکاوٹیں ہوں گی. نمازیں انہی کی قضا ہوتی ہیں جن کو خوب مزے کی زندگی ملتی ہے. وہ اپنے عیش و آرام میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ نماز قضا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو نماز قضا ہونے کا. چنانچہ اسباب راحت رکاوٹ تھے. شریعت نے کہا ان اسباب راحت کی محبت کو دل سے نکالو تاکہ تم نماز صحیح وقت پہ ادا کر سکو. اور اسباب راحت کی بنیاد انسان کا مال ہوتا ہے، لہذا فرمایا اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. چنانچہ زکوٰۃ جو ہے، یہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور یہ نماز کا معاون ہے. جو انسان مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں، اصل محبت آپ کی ہے، تو گویا اس کے لیے نماز کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، یا تو وہ بیچارے نماز میں آ ہی نہیں پاتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز کے دوران بھی ان کو مال ہی کا دھیان رہتا ہے،
سارا دن یہ دکان کے اندر اور جب رات آتی ہے تو دکان ان کے اندر, اسی دھیان میں اسی خیال میں رہتے ہیں. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ انسان نماز میں دنیا کی سوچ سوچے. تو نماز اصل عمل تھا اور زکات اس کے لیے معاون بن گئی. اسی طرح دوسرا عمل انسان کا حج, یہ اصل عمل ہے, مگر حج میں انسان کو ترک کرنا سکھایا گیا, ماں سوا کو چھوڑنا سکھایا گیا. اب دیکھیں حج کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑتے ہیں, عزیز اقارب کو چھوڑتے ہیں, اپنے بزنس کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, ہر چیز کو چھوڑ دیا. اور جب راستے میں نکلے تو جو سلے ہوئے کپڑے تھے, اسباب زینت تھے, ان کو بھی چھوڑ دیا. اور بال بھی نہیں کاٹ سکتے, ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے, زینت بھی نہیں اختیار کر سکتے, گویا ہر چیز کو چھوڑ دیا. تو محبوب چاہتا ہے کہ میرا محب مجھے دکھائے کہ یہ میرے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے گا, صرف ایک میری ذات سے یہ محبت کرتا ہے. چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے, ہے مناسب یہی آدمی کے لیے. تو واقعی انسان حج کے سفر پہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے ایک اللہ کی خاطر. تو یہ ترک کی عبادت ہے, اور یہ جو ترک کرنا ہے روزہ اس کا معاون ہے. اسے روزہ بھی تو یہی سکھاتا ہے, کھانا بھی چھوڑو, پینا بھی چھوڑو, بیوی سے جماع بھی چھوڑو روزے کی حالت میں. تو چھوڑنا ہی سکھایا نا اس نے, گناہ کرنا چھوڑو, روزہ یہ سکھاتا ہے. تو روزہ بھی چونکہ ہمیں ترک سکھاتا ہے اس لیے روزہ حج کا معاون ہے. تو اصل عبادات چار میں سے دو بنتی ہیں, ایک نماز اور ایک حج. اب ان دو عبادات پہ مزید غور کریں تو نماز میں انسان کو ہوش مندی کی ضرورت ہے. ہوش مندی نہ ہو, وقت کا خیال نہ رہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے. عورتیں سوچتی رہتی ہیں میں بھی مہمانوں کو چائے سر کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں, اور چائے سر کرنے میں ایسا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مغرب کی نماز قضا, عصر کی نماز قضا. تو اگر وقت کا دھیان نہ ہو تو نماز قضا ہو جاتی ہے. تو نماز کے لیے عقل کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے. فکر نہ رہے تو نماز قضا. تو اس عمل کا تعلق انسان کی عقل اور ہوش مندی سے ہے. اور دوسرا عمل بڑا حج ہوا, اور حج کا تعلق انسان کی بے خودی کے ساتھ ہے. جتنا یہ بے خود ہو کے اللہ کے راستے میں نکلے گا اور لبیک اللہم لبیک پکارے گا, اتنا اللہ کو زیادہ پیارا لگے گا. تو ایک عمل اس میں ہوش مندی کی ضرورت تھی, اور دوسرے عمل میں انسان کو بے خودی کی ضرورت تھی کہ محبت میں ایسا ڈوب جائے کہ کچھ بھی یاد نہ رہے. یہ جو تلبیہ ہم پڑھتے ہیں یہ نعرہ مستانہ ہے ایک عاشق کا اپنے محبوب کی محبت میں, اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذوالحلیفہ سے چلے, آخری حج جو تھا ذوالحجۃ جس کو کہتے ہیں, تو راستے میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں صرف اس مقصد کے لیے آسمان سے اترا ہوں کہ رب کریم نے فرمایا ہے آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ تلبیہ ذرا اونچی آواز سے پڑھی. یعنی یہ تلبیہ اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے صرف اس مقصد کے لیے بھیجا جبریل علیہ السلام کو کہ تلبیہ اونچی آواز. صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد ہم تلبیہ اتنا اونچا پڑھتے تھے اور اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے. اونچا پڑھنے سے یہ مراد بھی نہیں کہ چیخ اور چلا کے پڑھے, نہیں, مگر مناسب جہر کے ساتھ پڑھے. عورتیں اپنی زبان میں آہستہ پڑھے, مردوں کے لیے ذرا بلند آواز سے پڑھنا اس کی اجازت. چنانچہ تلبیہ پڑھنا یہ ایک نعرہ مستانہ ہے, اور یہ اللہ کو بڑا پیارا بڑا اچھا لگتا ہے. شریعت نے حکم دیا تم سواری پہ چڑھو تو چڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھو, نیچے اترو تو اترنے سے پہلے تلبیہ پڑھو, تم کہیں کمرے میں جاؤ تو تلبیہ پڑھو, باہر نکلو تلبیہ پڑھو, حتیٰ کہ دو مسلمان حاجی بھائی آپس میں ملتے ہیں سلام سے پہلے تلبیہ پڑھے. مقصد یہ کہ پہلے یہ نعرہ بلند کریں لبیک حاضر ہوں, اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک, اے میرے محبوب تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس تلبیہ میں ہم اللہ کے محبوب حقیقی ہونے کا اقرار کرتے ہیں, اور باقی تمام لات و منات کے دل سے نکال دینے کا اقرار کرتے ہیں. اس لیے اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے تلبیہ پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھے. تو یہ گویا نعرہ مستانہ ہے. تو یہ محبت کا سفر ہے, حج کا سفر محبت کا سفر ہے. اب اسی بات کو میں دوسرے انداز سے پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرے تو محبوب اس سے کئی مرتبہ امتحان دیتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہے یا نہیں. چنانچہ مومن نے اللہ سے محبت کا اظہار کیا تو رب کریم نے اس سے امتحان لیا. امتحان مالی امتحان اور دوسرا جانی امتحان. ہم نے بھی دیکھا ہے دنیا میں دو پیپر ہوتے ہیں, اے پیپر اور بی پیپر, اور جو دونوں میں کامیاب ہو جائے تو اس کو پھر انعام ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رجب اور شعبان میں اے پیپر دیا کہ بھئی اپنے مال کی زکات ادا کرو. جنہوں نے زکات ادا کر دی وہ پیپر میں کامیاب ہو گئے. پھر رمضان آیا تو اللہ نے جانی امتحان لیا کہ تم مجھ سے محبت کے دعوے تو کرتے ہو, ذرا بتاؤ تم میری خاطر کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو؟ اب دن کا وقت ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, فریج بھرا پڑا ہے مشروبات سے مگر پی نہیں سکتے, کچھ کھا نہیں سکتے. ٹیمپٹیشن ہوتی ہے مگر انسان اس کو روکتا ہے, صبر کرتا ہے. یہ جو صبر ہے یہ دکھا کے انسان ثابت کرتا ہے اللہ آپ کے حکم پر میں ہر چیز کر سکتے کرنے کو تیار ہوں. یہ جانی امتحان تھا, چنانچہ جانی امتحان میں بھی روزہ رکھ کے یہ کامیاب ہو گیا. جب اے پیپر اور بی پیپر میں کامیاب ہوا تو اللہ نے فرمایا اچھا اب تم آؤ میرے گھر کی طرف, ہم تمہیں انعام سے نوازیں گے, اس لیے تم کامیاب ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کوئی نمایاں کام کرتے ہیں نا تو ان کو ملک کا پریزیڈنٹ اپنی پریزیڈنسی میں بلاتا ہے انعام دینے کے خاطر, یا آپ کو فلاں انعام دیا جائے گا, آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلایا جاتا ہے. تو یہی حال اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا کہ تم نے دونوں پیپروں میں کامیابی حاصل کر لی, اب جب رمضان ختم ہوا آؤ میرے گھر کی طرف, میں تمہیں اپنے گھر میں انعامات سے نوازوں گا. تو حج کا سفر اصل میں اللہ سے انعامات وصول کرنے کا سفر ہے. یہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ پھر رمضان سے ایک دن بعد تو عید ہوتی ہے پہلی شوال کو, تو دوسری شوال کو حج ہو جاتا, مگر یہ پوسیبل نہیں تھا. ساری دنیا سے مسلمانوں نے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا تھا اور لاجسٹکس میں ٹائم لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دو مہینے کا وقفہ جو درمیان میں دے دیا شوال اور ذیقعد کا, یہ اصل میں سفر کی سہولت کے لیے تھا. کوئی پیدل آئے گا, کوئی سواری پہ آئے گا, کوئی بحری جہاز, کوئی ہوائی جہاز, تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. تو دو مہینے دیے کہ تم تیاری کر کے میرے گھر میں پہنچو, اور ذی الحجہ میں اصل میں یہ انعام دینا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت لاکھوں لوگ سفر کر کے اللہ کے اس گھر میں اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو اللہ نے انعامات کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ گھر میں اسی کو آنے دیتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں, ورنہ تو باپ بیٹے کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے, خاوند بیوی کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے, بھائی بھائی کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے, دوست دوست کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے. گھر آنے کی اجازت صرف اسی کو دیتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں. اب جب رب کریم نے اپنے گھر آنے کی اجازت عطا فرما دی تو ہمیں یہ دل میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سمجھا, رحمت کی نظر سے دیکھا, تب ہم یہاں آئے. اس لیے حج کا تعلق مال سے نہیں, حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. پتہ نہیں ماں باپ کی کوئی دعا لگ گئی, کوئی پیر استاد کی دعا لگ گئی, کوئی عمل ایسا اللہ کو پسند آ گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے راستے آسان کر دی. ورنہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہیں تو روزانہ چارٹرڈ جہاز لے کر آ کے عمرہ کر کے جا سکتے ہیں اور ساری زندگی ان کو عمرہ حج کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اگر مال پہ منحصر ہوتا تو دنیا کے سارے بڑے بڑے عمرہ ہر سال حج کرتے نہیں آتے. چنانچہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کا بہت مال دیا ہے, یورپ کے درجنوں چکر لگائے, لیکن ان کو حرم آنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں, اعمال کے ساتھ ہے. اللہ کو پسند آ جاتی ہے کوئی بات, کوئی دعا کسی نے تڑپ کے مانگی, اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. بہت غریب غریب لوگ آپ نے دیکھا حج کے لیے آ جاتے ہیں, امیر لوگ گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سفر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی نشانی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق ادا فرمائی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محبوب کے گھر میں جانے کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی,
تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں.
چنانچہ شاعر نے کہا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کسی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ میرے گھر آنے کے لیے تم گنہگار بندو آگ کے انگاروں سے گزر کے آؤ تب تم آ سکتے ہو، تو یقین کرو کہ ایسے بھی تھے اللہ کے چاہنے والے جو آگ کے انگاروں سے چل کے بھی اللہ کے گھر کی طرف آ جاتے. مگر اللہ نے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی، صرف اتنا کہا کہ ہاں تم میرے گھر آنا چاہتے ہو باوجود اس کے کہ تم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہے، اب تم نہاؤ اور احرام باندھ لو اور توبہ کر کے میرے گھر کی طرف چل پڑو، میں تمہیں قبول کروا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنی مہربانی ہے. تو حج کا سفر اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا سفر ہے. اب اسی بات کو ایک تیسرے انداز سے سن لیجیے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جاتے اور ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اتنی سیاہی اور لائی جائے جاتی اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو لکھا جاتا تو یہ پانی ختم ہو جاتا، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، اللہ کی صفات کبھی ختم نہ ہوتی. تو جب اللہ کی اتنی صفات ہیں کہ ہم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان صفات کو اگر گروپنگ کی جائے نا تو یہ دو گروپ بنتے ہیں، ایک صفات جلال اور ایک صفات جمال. دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، صفات جمال اور صفات جلال. اور اللہ نے قرآن پاک میں دو لفظوں میں بات پوری کر دی. آج قاری صاحب نے تلاوت بھی کی ذل جلال ول اکرام، تو ذل جلال سے مراد جلال کی صفات اور اکرام سے مراد جمال کی صفات. تو دو طرح کی صفات ہیں. جو جلال کی صفت ہے نا اس کے لیے اللہ نے نماز کو بنایا. چنانچہ نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل پر اللہ کی عظمت کا ایک خوف کی کیفیت تاری ہوتی ہے، عظمت الہی کی. اس لیے نماز میں خشوع کا ہونا ضروری. خشوع کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. خاشعین کی نماز قبول ہوتی ہے. تو جلال کی جو صفت تھی اس کے لیے نماز کو اللہ نے عبادت بنا دیا، اور جو جمال کی عبادت تھی اس کے لیے اللہ نے حج کو عبادت بنا دیا. چنانچہ جمال کی صفت کے لیے حج عبادت ہے. چنانچہ مومن اللہ کی محبت میں ڈوب کے یہ سفر کرتا ہے. ایک اور بات سن لیجئے کہ یہ دو جو صفات ہیں ان میں جو صفات جمال جلال ہے نا، صفات جلال یہ اللہ کی شان کبریائی ہے، اللہ تعالی کی شان کبریائی ہے. اور جو صفات جمال ہیں اس میں اللہ کی شان دل ربائی ہے. وہ دل ربا محبوب بھی تو ہے نا ہمارا. تو شان کبریائی کے لیے اللہ نے نماز بنائی اور شان دل ربائی کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بنا دیا. تو وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، ہم اس سے محبت کے اظہار کے لیے اب یہاں آ پہنچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کا اظہار کریں، اور جو اظہار کرتے ہیں اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دو بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان بندوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی تو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. کون بندے؟ فرمایا ایک قافلہ چل رہا تھا، تھک گیا تھا، رات کو ایک جگہ جا کر پہنچے، لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے. ایک ان میں سے بندہ ایسا تھا اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تھکا ہوا تھا، میری محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے. اور دوسرا فرمایا کہ ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے حالانکہ خوبصورت نوجوان بی بی پاس ہوتی ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، مگر وہ ان تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس نوجوان بندے کی تہجد کی نماز پڑھنے پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہیں میرے بندے کو دیکھو میری محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا.
تو اس کا مطلب جب بندہ اظہار محبت کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی اس حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کریں. اور دستور کی بات یہ ہے کہ محبت اظہار مانگتی ہے، چاہتی ہے. آپ اگر سفر سے جائیں اور پورا دن اپنی بیوی کو فون نہ کریں تو شام کو وہ شکوہ کرے گی، ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی، آپ نے ہمیں فون ہی نہ کیا، آپ نے تو ہمیں میسج کر کے ہی نہیں بتایا کہاں ہیں کیسے ہیں. تو اظہار چاہیے. آپ جتنا بھی کہیں نہیں نہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، وہ کہے گی کیسی محبت ہے کہ آپ نے مجھے کال ہی نہ کی، سارا دن آپ نے مجھے یاد ہی نہ کیا. سفر پہ جائے کوئی بندہ، جیسے نوکری کے لیے نوجوان بچے باہر ملک چلے جاتے ہیں، اپنی والدہ کو فون نہ کریں تو والدہ بھی شکوا کرتی ہے، بیٹے تم تو وہاں جا کے ہمیں بھول ہی گئے، اتنے دن گزرے تم نے فون ہی نہیں کیا. محبت اظہار چاہتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، بچہ ہمارا جس کی عمر 2 سال تھی ہوتا، اب وہ آتا ہے تو فاضل ہے، وہ بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم اس سے بڑھ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک دن میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ کمرے میں آیا صبح اٹھنے کے بعد اور آپ کے اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو جواب دے دیا تو وہ چلا گیا. میں اپنی کتاب پڑھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی والدہ اس کو لے کے آئی، دیکھیں یہ اتنا زاروں کا تار رو رہا ہے. میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں اب دادا ابو کو مجھ سے محبت نہیں رہی. میں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بچے آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ سے محبت نہیں رہی؟ اس نے کہا میں روز آپ کو صبح ملنے آتا تھا، آپ مجھے حق بھی کرتے تھے، کس بھی کرتے تھے، آج آپ کتاب پڑھ رہے تھے، آپ نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا، تو اس کا مطلب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں رہی. اس دن مجھے احساس ہوا کہ جب اتنا چھوٹا بچہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ محبت کا اظہار ہونا چاہیے، تو محبت اظہار چاہتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اظہار کرے اپنی محبت کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حج کا سفر جو بنایا، اس کا مقصد یہی ہے کہ بندے اپنے محبوب حقیقی سے اپنی محبت کا جتنا اظہار کر سکتے ہو کرو. چنانچہ مومن جب یہاں پہنچتا ہے تو آ کے سب سے پہلے طواف کرتا ہے. یہ طواف کیا ہے؟ جیسے شمع کے گرد پروانہ محبت میں گھوم رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا چاہنے والا اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے. اطوفو علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار، میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں. وما حب الدیار شبقنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، یہ گھر کی محبت نے مجھے اس طرح جو ہے نا وہ مغلوب نہیں کیا، اس گھر کا جو رہنے والا ہے اس کی محبت نے مجھے مغلوب الحال بنا دیا. تو ہم بھی جو بیت اللہ کے گرد آ کے طواف کرتے ہیں تو یہ کوئی پتھر کے مکان کی محبت تھوڑی ہے، نہیں. ان پتھر کے مکان میں جو تجلیات اتر رہی ہیں، جو اللہ کی تجلیات ذاتیہ ہیں، اصل میں تو وہ ہمارا مقصود ہے، مگر اس کی نشانی کے طور پہ اللہ نے گھر بنا دیا. چنانچہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، کبھی حضرت اسود کو بوسے دیتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم سے گزرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ اصل میں محبت کا اظہار ہے، جیسے محبوب کا دامن کوئی پکڑتا ہے، اسی طرح کئی مرتبہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں. تو اللہ کے سامنے محبت کا اظہار ہے، جیسے محبوب کو سلام کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے انسان مصافحہ کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے یہ جو حجر اسود ہے، یمین اللہ فی الارض، یہ حجر اسود زمین پر اللہ کا دائیں ہاتھ ہے، یہ حدیث پاک میں ہے. اب محبوب کے دائیں ہاتھ کو بوسہ نہیں دیتے لوگ، ہم بھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو تو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے خود بیعت کی، لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو تو یہ سعادت نہ ملی. تو وہ فرماتے تھے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے حجر اسود کا استلام بنا دیا. چنانچہ جو آتا ہے اور حجر اسود کو استلام کرتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ایک سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے انسان گلے لگے، محبوب کو حق کرے. یہ گلے لگنا یہ بھی ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ملتزم کو بنا دیا. دیکھیں ملتزم سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لائے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ملتزم سے اس طرح لپٹ گئے کہ آپ کے دونوں جو بازو مبارک تھے یہ اوپر تھے
اور رخسار بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا اور سینہ مبارک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملتزم سے آ کر لپٹ گئے، پیچھے عمر لانو کھڑے تھے، جب نبی علیہ السلام طرح پیچھے ہٹے تو عمر لانو نے دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. اصل میں محبوب سے جب انسان ملتا ہے نا مدت کے بعد تو آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں محبت کی وجہ سے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے. چنانچہ جو مستظم سے لپٹتا ہے ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے محبوب حقیقی سے گلے مل رہا ہے. تو یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں جو اللہ نے بنا لیے. اب جب اتنے مہمان آ گئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنا انعام وصول کرنے کے لیے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو اپنے گھر بلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب مومنین کو کہا کہ تم مزدلفہ میں 9 تاریخ کو، تم عرفات میں 9 تاریخ کو اکٹھے ہو جاؤ. یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر کا ایک باہر کا گیٹ ہوتا ہے نا، بیرونی گیٹ ہوتا ہے، باؤنڈری وال کا گیٹ، وہ بیرونی گیٹ کہلاتا ہے. تو یہ جو عرفہ ہے یہ بیرونی گیٹ سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ سب مہمان اکٹھے ہوں گے 9 ذی الحجہ کو. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو جاؤں. سب عاشق جمع ہوں گے 9 تاریخ کو، اللہ تعالی ہمیں بھی صحت سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچائے. اب ذرا حج کے بارے میں مزید سن لیجیے کہ کل کا دن 8 ذی الحجہ کا دن ہے، تو آج رات سے احرام باندھ کے منا جانا ہوگا. سنت تو یہ ہے کہ انسان 8 کو فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہنچے، مگر انتظامی مسئلے یہ ہیں کہ اتنے لوگ اتنے تھوڑے وقت میں پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنی بسیں کہاں سے لائیں کہ ایک ہی دفعہ میں سب کو وہاں پہنچائیں، بسوں کو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں. تو انتظامی مشکلات کی وجہ سے رات میں ہی مؤلف حضرات حاجیوں کو وہاں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب بھی معلم کہے آپ اسی وقت تیار ہو جائیں، دل میں نیت یہ رکھیں کہ ہر عمل کو میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے، مگر انتظامی دشواریوں کی وجہ سے اگر آپ کچھ نہیں بھی کر سکیں گے نا تو ثواب مل جائے گا. وہ ثواب کیسے ملے گا اس کی دلیل سنیے. حدیث مبارکہ میں ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، مجمع زیادہ تھا. اب اس کا دل چاہتا تھا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، لیکن اس کے لیے اس کو لوگوں کی کندھوں سے پھیلانا پڑتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی اور تب وہ آگے پہنچتا. اس نے سوچا نہیں میں تکلیف نہیں دیتا، میں پیچھے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں. فقہا نے لکھا ہے اگرچہ وہ آخری صف میں نماز پڑھے گا لیکن اس نے دوسروں کو تکلیف سے جو بچایا، اللہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرنا. تو اسی طرح نیت تو آپ سنت ہی کی رکھیے، لیکن انتظامی دشواریوں کی وجہ سے جب بھی آپ کو لے کے پہنچے آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا. بہرحال آپ منا پہنچیں گے، خیمے میں رہیں گے، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ نمازیں ادا کرنی سنت ہے. تو وہاں آپ نماز ادا کریں اور اپنا وقت ذکر میں لگائیں، اللہ تعالی کی یاد میں لگائیں. یہ جو منا کا رہنا ہے یہ بہت خاص عبادت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں تو آپس میں بیٹھ کے کوئی بزنس کو ڈسکس کر رہا ہے، کوئی اکانومی ڈسکس کر رہا ہے، کوئی پولیٹکس کو ڈسکس کر رہا ہے. یہ چیز حج کے مناتی ہے. دنیا کی باتیں مت کریں، عمر گزر گئی دنیا کی باتیں کرتے کرتے، اب تو ہم آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. لہذا آپ بیٹھ کے ذکر کریں، روشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سے تار جوڑے، اللہ سے دل لگائے. تو منا کا وقت سارا کا سارا ذکر و عبادت میں گزرنا چاہیے. ہر وقت لگی ہوئی ہو دل کو ایک آہ اللہ کو منانا ہے میں نے، تو اس طرح سے وقت گزارے. پھر اگلے دن جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے اس میں عرفات میں سب نے اکٹھا ہونا ہو جائے. پھر اسی طرح انتظامی مشکلات کی وجہ سے رات کو ہی عرفات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب بھی بھیجیں آپ عرفات وہاں چلے جائیں. مگر ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں جیسے میاں بیوی آئے یا دو تین بندے ہیں گھر کے، تو یہ لوگ اکٹھا ایک بس میں سفر کریں گے. کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اچھا جی آپ چلو اس بس میں دوسری بس میں آ جاؤں گا، کبھی ایسے نہ کریں، اس میں بہت تنگی ہوتی ہے. ہمارے قریبی تعلق والے میاں بیوی تھے، دونوں ماشاءاللہ ماسٹر ڈگری تھی اور پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، بڑے میچور لوگ تھے. حج پہ آئے، منا سے جانے کا وقت تھا، معلم نے کہا کہ جی بس میں بیٹھو، سب بس میں بیٹھ گئے، میاں بیوی بھی بیٹھ گئے. جب بس میں بیٹھے تو خامد صاحب کو خیال آیا، او ہو میں تو چھتری اٹھانا بھول گیا. تو بیوی کو کہنے لگے تم یہاں بیٹھو، میں ابھی چھتری کو لے کے آتا ہوں. اور مکتب کے دروازے پہ بس کھڑی تھی، جیسے ہی وہ بس سے اترے اور اندر گئے، ان کو ایک منٹ لگا چھتری لانے میں. اس دوران پولیس والا آیا اور اسے ڈرائیور کو کہا چلو چلو. اور یہاں کا ماشاءاللہ قانون اتنا طاقتور ہے کہ جب پولیس والا کہہ دیتے ہیں تو پھر ڈرائیور رک نہیں سکتا، پھر وہ چل پڑتا ہے. اب بس چلی گئی، خالد صاحب آئے تو بس نہیں ہے. وہ جی بس تو چلی گئی. ان کا بھائی پولیس والے نے تو یہاں کھڑے نہیں ہونے دینا، اس نے جب دیکھا کہ سواریاں بیٹھ نہیں ہیں تو اس نے چلا دی. کسی نے کہا اچھا دوسری بس میں چلے جاؤ، وہ دوسری بس میں گئے. اللہ کی شان کے دوسری بس ایسے راستے پہ گئی کہ جہاں ٹریفک میں پھنس گئی. اب عرفات کا وقوف کا وقت ہے اور یہ خیمے میں ہی نہیں پہنچ سکے، اور ان کو بس میں بیٹھے بیٹھے ہی دعائیں مانگنی پڑ گئی. اب بیوی الگ ہے، خامد الگ ہے. پھر وہاں سے واپسی کا وقت ہو گیا تو خامد صاحب پھر الگ ہیں اور بیوی جو گروپ کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ الگ تھی. مزدلفہ میں بھی ایک دوسرے کو نہ مل سکے. پھر 10 تاریخ کو منا میں خیمے میں آ کے اکٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا حج وہ بس یہی دعا مانگتے گزر گیا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور میری بیوی خیریت سے ہو، اور بیوی خامد کے لیے دعا کرتے رہی، خامد بیوی کے لیے دعا کرتا. ہم نے واقعہ سنا، ہم نے کہا بھائی آئندہ احتیاط کرنا، لیکن ایک بات ہے کہ اچھے خامد کو بیوی کی قدر تو آئی نا کہ 2 دن یہی دعا مانگتا رہا کہ وہ خیریت سے ہو اور جیت ہو. تو جب منا سے جانے کا وقت ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو اکٹھے لوگ ہیں فیملی کے، یا 1-2 بندے یا 4 بندے، تو وہ اکٹھا بیٹھے اور الگ الگ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وجہ سے ادھر ادھر نہ جائیں. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ این جب بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بیت الخلا یاد آ جاتا ہے، اور جی میں تو بیت الخلا جاتا ہوں، وہ بیت الخلا جاتے ہیں، پیچھے گروپ چلا جاتا ہے. آپ وقت سے پہلے تیار ہو کے بیٹھیں بس میں تاکہ سفر آسان ہو سکے. جب آپ عرفات پہنچیں گے تو عرفات کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کو، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، یہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، مسنون وقت کہلاتا ہے. وقت تو بعد میں بھی رہتا ہے مگر یہ مسنون وقت کہلاتا ہے. یہ وقت ہماری زندگی کا سب سے زیادہ گولڈن ٹائم ہے، قیمتی وقت ہے. اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ یوں سوچئے، اگر آپ کو کوئی اللہ کا ولی بتائے یار قبولیت دعا کا وقت ہے، جو مانگو گے قبول ہوگی، تو ہم کتنے خوش و خروش سے دعا مانگیں گے. وہی ایک ولی نے بتا دیا ہے. یہاں تو ولیوں کی کیا بات، ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ ظہر سے مغرب تک دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں تو زور لگا دینا چاہیے اس وقت دعا مانگنے میں. اس وقت میں ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں برداشت کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ 9-10 بجے دن میں پہنچ گئے یا فجر کے وقت پہنچ گئے. اب وہاں جا کے باتوں میں خوب دلچسپی ہوتی ہے، شیطان باتوں میں دل لگی کرتا ہے. چنانچہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ دھواں دار لگے ہوئے ہیں. ظہر تک تو ان باتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور جیسے ہی وقوف کا وقت شروع ہوا اب بھوک بھی لگ جاتی ہے، تو کھانا پھر ڈٹ کے کھاتے ہیں. جب کھانا کھا لیا اس پہ نیند آتی ہے. وقوف کا ٹائم کھانے اور سونے میں گزر جاتا ہے. بھائی اللہ کے بندے، مشکل سے تو یہ 4-5 گھنٹے تھے دعاؤں کی قبولیت کے، ان میں سے بھی آدھا ٹائم اگر ہم نے کھانے اور سونے میں گزار دیا، ہم نے تو بڑا نقصان کر لیا. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے، وہ اپنی ضروریات کو ظہر سے پہلے پہلے پوری کر لیتے ہیں، وضو بھی تازہ کر لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، سو بھی لیتے ہیں. آپ نے جو نیند پوری کرنی ہے ظہر سے پہلے پہلے پوری کریں. ظہر اور عصر کے مغرب کے درمیان پھر آپ ضرورتوں سے پرہیز کریں جتنا بھی کر سکیں. بعض اولیاء کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ظہر سے لے کے مغرب تک پورا وقت ان کا دعا مانگنے میں گزرتا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ 5 گھنٹے تو بہت تھوڑے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، اور لمبا ہوتا تو اور بہتر ہوتا. اس وقت کی اہمیت کو سمجھیے. اچھا ایک ٹریپ اور بھی ہے جس کا نام ہے سیل فون. یہ ہیلپ فون ہے حقیقت میں. ہوتا یہ ہے کہ ادھر وقوف کا وقت شروع ہوا اور ادھر کالے آنی شروع ہو گئی. اور جی اب میرے ماموں نے فون کیا ہے دعا کے لیے، اب آنٹی نے فون کیا ہے، اب دوست نے فون کیا ہے. بھائی جب چلے تھے تو اس وقت بھی تو سب نے کہہ دیا تھا، وہ کہنا کافی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ عین وقوف کے وقت میں وہ فون کرے اور آپ ان سے بات چیت کریں. یہ ٹریپ ہے شیطان کا. وہ چاہتا ہے کسی کام میں مشغول ہو جائیں، دعا میں مشغول نہ ہو، کہیں اللہ سے لینا لے. اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک اسٹوڈینٹ جو پورے کالج میں ٹاپ کرتا ہے، وہ جب پیپر لکھ رہا ہو اس وقت اگر کوئی انویجیلیٹر آپ کو اس سے بات کرے نا تو اس کو برا لگتا ہے، یہ مجھ سے کیوں بات کر رہا ہے، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے، مجھے کیوں انٹرپٹ کر رہا ہے، مجھے میرا کام کرنے دے. ایک ایک منٹ اس بچے کو ویسٹ کرنا برا لگتا ہے کہ کیوں ویسٹ کر رہا ہے یہ میرا ٹائم. اسی طرح یہ جو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے، اس کا ایک ایک منٹ کا ویسٹ کرنا ہمیں برا لگنا چاہیے، تو ہمیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا. وقوف کے وقت میں آپ اپنے فون کو ڈسکونیکٹ کر دیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر دیں. یہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کا وقت ہے. اور اس وقت میں دعا مانگیں. دعا کھڑے بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے، یہ دل کا عمل ہے. اور دعا عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. میرا مالک میری سن رہا ہے گواں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. بن الفاظ کے بھی دعا دل سے مانگیں گے، اللہ اس کو بھی سنیں گے، ویسی کریم ذات ہے. اس وقت میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا. کتابیں میں دعائیں لکھی ہوئی بھی مل جاتی ہیں، حج کی دعائیں، آپ ان کو دیکھ کر پڑھیں. ان میں کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کریں اس وقوف کے وقت میں. مگر زیادہ وقت دعا مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. دیکھیں ساری عمر تو ہم روتے رہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. جب دعائیں قبول ہونے کا وقت تھا پھر ہمیں دعائیں یاد نہیں آتی. تو تیاری حج کی کیا ہے، ابھی سے بیٹھ کے سوچیں. مرد یا عورتیں باقاعدہ لسٹ بنائیں، پوائنٹ لکھیں، میں نے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو حج کا یہ وقفہ جو تھا یہ اثر اور مغرب درمیان کر دیتے تو پھر 1.5 گھنٹہ ہو جاتا، تو ہمارے لیے مشکل ہوتی. اللہ نے آسانی فرما دی. ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت مناسب وقت دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میں نے تو اور بھی مانگنا تھا، لسٹ باقی تھی، وقت ہی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مناسب وقت دیا جس میں ہم اللہ سے جتنا چاہیں اتنا ہم مانگ سکتے ہیں. اللہ سے دنیا بھی مانگے، اللہ سے دین بھی مانگے، ہم محتاج ہیں. جب محتاج ٹھہرے تو پھر مانگنے سے کیا شرم، فقیر کو شرم نہیں آتی. آپ نے کبھی دیکھا کہ فقیر مانگنے سے شرما رہا ہو؟ وہ اس کو ذرا نہیں شرم آتی کیونکہ وہ مغلوب الحال ہوتا ہے. دو بندے کھڑے ہیں تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مرد کھڑے ہیں تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، عورت کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس نے تو مانگنا ہے. جب ہم اللہ کے در کے فقیر ٹھہرے تو اللہ سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ مانگے اللہ سے جو مانگتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ٹوٹا تسمہ بھی اپنے جوتے کا اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. تو اللہ سے دین بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، رشتہ داروں نے کہا، ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی مانگیں. خوب مانگیں، مانگنے میں کمی نہ کریں. جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیے. کئی دفعہ شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے تو تیری حقیقت لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، مگر تجھے تو پتہ ہے نا فلاں موقع پہ تو نے یہ گناہ کیا، فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا، فلاں تو تو اتنا زانی ہے. لوگوں کو نہیں نا پتا، تجھے تو پتہ ہے نا تو نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، تیری دعائیں کہاں قبول ہوگی. تو دل میں بات آتی ہے جی میں تو اتنا خطا کار، میری دعائیں کہاں قبول ہوگی. یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. جب اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ دعائیں قبول ہوں گی تو پھر ہمارے گناہ ایک طرف، جب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو بھائی اس میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس لیے شیطان کے ایسے وساوس پہ آپ دھیان نہ دیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں واقعی اس سے بھی زیادہ گناہگار ہوں، مگر جب میرا مالک غفار ہے اور وہ بخشنے پہ آماد ہے تو پھر مجھے بخشش طلب کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر تو معاملہ ہمارے اوپر ہوتا نا تو ہماری زبانیں جھوٹی ہیں، دل میلے ہیں، آنکھ جو ہے وہ فتا کرتی ہے، تو پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی یا نہ ہوتی. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی مانگی کہ ان کی دعا کا ہماری دعاؤں پر سایہ ہو گیا. نبی کے سامنے دعا مانگی، اللہم اغفر لحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین تھی کہ ایسی دعا مانگی، اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سایہ ہو گیا. چنانچہ ہم جو دعا مانگیں گے ہماری وجہ سے قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے قبول ہو جائے گی. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. تو بھائی اب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور عرفہ کے دن ہمیں خوب اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، امت مسلمہ سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو دعا مانگنے کا وقت ہے، اللہ نے دیا، معلوم نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری سفر، کون جانتا ہے کتنے لوگ پچھلے سال تھے، اس دفعہ نہیں ہے، کئی ایسے بھی ہیں جو اس سال ہوں گے آئندہ نہیں ہوں گے. تو بھائی اس کو زندگی کا آخری چانس سمجھتے ہوئے خوب ڈٹ کے اس وقت دعا مانگنی ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک کے وقت میں. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وقوف کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی بلکہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہوتا ہے. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ مزدلفہ میں پانی کا انتظام وافر زیادہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مجمع زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے واشروم تھوڑے ہوتے ہیں. اس لیے آپ جب عرفات سے چلنے لگیں یا چلنے کا وقت ہو تو اس سے پہلے آپ وہاں وضو تازہ کر لیں، یہ خاص بات ہے. کئی دفعہ مرد اور عورتیں سوچتے ہیں اچھا آگے جا کے وضو کر لیں گے. بھائی آگے جانے میں کئی مرتبہ ٹریفک کی وجہ سے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ عرفات سے چل کر منا پہنچنے میں 8 گھنٹے لگے، یعنی عرفات سے چل کے مزدلفہ پہنچنے میں 8 گھنٹے لگے. اور اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک میل باقی تھا، لائن چل نہیں رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ بس فجر کے وقت شروع ہو جائے گا تو تہجد ہی چلی جائے گی. تو پھر مرد اور عورتیں ہم بس سے اتر گئے اور ہم نے ایک میل جو تھا وہ بھاگ کے نکالا. پھر جب بھاگ کے نکالا اور مزدلفہ پہنچے تو تقریباً کوئی 20-25 منٹ ابھی رہتے تھے. اس میں ہم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی اور کچھ دعائیں مانگ لی، اور پھر جا کے فجر کی اذان ہوئی تو ہم نے وقوف کیا، پھر ہمارا بس والا پیچھے وہاں پہنچا. تو ایسا بھی پوسیبل ہے کہ آپ مغرب کے وقت چلیں اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کو کئی دفعہ فجر کا بھی وقت ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے ٹریفک کی وجہ سے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے بعض دوست ایسے بھی تھے، ایک سال حج پہ گئے، ان کو راستے میں ہی مغرب اور عشاء پڑھنی پڑی کیونکہ فجر کا وقت ہونے والا ہو گیا تھا. تو اس لیے جب عرفات سے چلنے کا وقت ہو اس وقت آپ اپنے تقاضے کو ضرور پورا کر لیں. اس وقت آپ فیل کریں گے کہ نہیں ابھی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بس میں بیٹھیں گے پھر اسی وقت ضرورت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. تو ہے یا نہیں، آپ اصول سمجھیں کہ بس میں بیٹھنے سے پہلے وضو تازہ کر کے ہی جانا ہے پہلی بار. اب بچوں کے ساتھ یا عورتوں کو اگر راستے میں ضرورت ہو جائے اور واش روم قریب نہیں ہے تو آپ سوچیں نا کتنی آکورڈ کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس عورت کے لیے کتنی اذیت ناک صورت حال ہوتی ہے کہ اس کو حاجت محسوس ہو رہی ہے اور اس کو جگہ جگہ نہیں مل رہی. تو عرفہ سے چلتے ہوئے وضو تازہ کرنا یہ اہم کام ہے. اور ایک اور بات کہ اگر آپ اگر 1.5 لیٹر پانی کی جو بوتل ہے نا، یہ اگر اپنے پاس بھر کے رکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. 1.5 لیٹر کی بوتل اٹھانا کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، آسانی سے اٹھا بھی سکتے ہیں. انڈر لائن آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ میں وہاں اگر آپ واش روم میں چلے بھی جائیں تو ویٹنگ ٹائم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس پانی ہو اور آپ اپنی نیند پوری کر لیں، پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے تو اسی پانی سے کر کے تہجد بھی پڑھ لیں، فجر بھی پڑھ لیں. کھانے پینے پہ بہت کنٹرول کریں ان 1-2 دنوں میں،
بار بار واشروم جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ بار بار ضرورت پیش آنے سے انسان کا بہت سارا وقت واشروم کے انتظار میں ضائع ہو جاتا ہے. تو کھانے پینے پہ ذرا کنٹرول کریں تاکہ کم ضرورت پیش آئے بیت الخلا جانے کی. وضو ہے تو وضو آپ 1.5 لیٹر پانی کی بوتل سے آرام سے کر سکتے ہیں اور اپنی تہجد یا اپنی فجر پڑھ سکتے ہیں. جو مزدلفہ کی رات ہے، حاجی کے حق میں فقہا نے لکھا شب قدر کا حکم رکھتی ہے. اب دیکھیں ہمیں تو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ جانے ملا یا نہیں ملا، ہم تو نہیں جانتے، لیکن یہ جو مزدلفہ کی رات ہوگی اس کی عبادت ہمارے نام اعمال میں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. تو کتنا بڑا درجہ ہے رات کے قیام کا. تو وہاں ہم رات کو قیام کریں، تہجد کے بھی چند رکعت پڑھ لیں، کچھ نیند بھی پوری کر لیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ مزدلفہ میں بالکل نہیں سوتے، اور فجر کے بعد جب وقوف کا وقت ہوتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ منہ سے نکل کے آ رہا ہے، یہ بھی شیطان کا ٹریپ ہے. تو آپ رات کو 1-2 گھنٹے بے شک سوئیں تاکہ آپ فریش اٹھیں. وہاں کا وقوف فجر سے لے کے سورج کے نکلنے تک کا وقت ہے. اس وقت میں آپ پھر جو ہے دوبارہ کوشش کریں دعائیں مانگنے کی. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 وقوف بنا دیے. اگر 1 وقوف عرفہ ہی ہوتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو کہتے ہو میں نے تو یہ مانگنا تھا میں بھول گیا، آفٹر تھاٹ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ مانگ نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر وقوف دیا کہ اچھا پہلے اگر تم نہیں مانگ سکے تو اب دوبارہ فجر کے بعد وقوف کا وقت مل رہا ہے، اب اس میں مانگ لو، ہم تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیں گے. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں دعا مانگی، اے اللہ جو حاجی یہاں آ جائے آپ اس کے حقوق اللہ کو بھی معاف کر دیں اور حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام نے وقوف کا وقت ختم ہو گیا مگر اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، جانتے تھے کہ وہ رحیم ذات ہے. چنانچہ جب مزدلفہ کی رات قیام کیا تو پھر وقوف میں نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ یہ حقوق العباد ہیں، آپ اس پر تو قادر ہیں نا کہ ان کو معاف کروانے کا ذمہ لے لیں، کہ حق والوں کو آپ اپنے خزانوں سے اتنا دے دیں کہ وہ حق والا معافی کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے گا حقوق اللہ بھی معاف حقوق العباد بھی معاف. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی سمجھنے میں غلطی نہ کریں، اس کا مطلب نہیں کہ بھئی جو نمازیں چھوڑ دی اب وہ ختم ہو گئی، نہیں، ان کو قضا کرنا پڑے گا، قضا کرنے کا جو جرم تھا وہ معاف کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہ کسی سے ادھار لیا ہوا ہے تو اب ادھار ختم ہو گیا، نہیں، ادھار کو دینے میں جو آپ نے ڈیلے کیا وہ جو دل آزاری ہوئی اس کو اللہ معاف کروا دیں گے. تو حقوق ادا کرنے پڑیں گے لیکن ان کو کرنے میں جو کوتاہی ہوئی اس کو اللہ معاف کروا دیں گے. اسی لیے انسان جب حج کر کے لوٹتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے نے حج کیا جس میں نہ رفث تھا نہ جدال تھا نہ فسوق تھا، راجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح سے گھر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے جیسے اس دن وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، اس طرح حاجی معصوم ہو کر واپس لوٹتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، زندگی کے سارے گناہوں پہ قلم پھر جائے. ہم نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، کوئی 1.5 سال کا تھا شاید، وہ بیٹھا آئی پیڈ پہ انگلی پھیر رہا تھا. اب ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد وہ مجھے آ کے کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا ٹھیک چل نہیں رہا. تو میں نے ساتھ والے بچے سے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ گیم ہے، گیم میں جب بچہ کوئی چیز لے کے چلتا ہے تو راستے میں اس کو کھا لیا جاتا ہے، اور جب کھا لے تو وہ پھر 0 پہ آ جاتی ہے. اس دن ہمیں سمجھ میں آئی کہ بچوں کی گیموں میں راستے میں جب وہ کوئی چیز ٹھیک نہ کر سکے تو وہ ریسیٹ ہو جاتی ہے، پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو یوں ہی لگتا ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ حج کے اس عمل کی وجہ سے نامہ اعمال کو ریسیٹ کر دیتے ہیں، وہ پھر جہاں سے زندگی شروع کی تھی وہاں نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرتے ہیں. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے تو نے تو یہ حرکت کی تھی یہ کی تھی یہ کی تھی، تو تو بد کردار ہے، تو تو فلاں ہے، چھپی دوستیاں کرتا ہے، تیرے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اس بات پر اللہ کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے. اور بات بھی ٹھیک ہے، ایک بندہ سخی ہو اور کوئی فقیر دروازے پہ آ کے کہ مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا کبھی، تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، غیرت آئے گی. میرے دروازے سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کچھ نہیں ملا. تو اگر دنیا کے مالدار کو غیرت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ان کو بھی غیرت آتی ہے کوئی بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر کہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی. تو ایسا بالکل نہیں ذہن میں لانا، بلکہ یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مغفرت فرما دیں گے. فقہا نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ عام حج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی حج قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ باقیوں کی بھی حج کو قبول کر لیتا ہے. تو چند ایک کی بلا واسطہ قبول ہوتی ہے، باقی کی بل واسطہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت کی نماز پڑھی تو جماعت میں اگر ایک بندے کی نماز قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے سارے جماعت والوں کی نماز قبول فرما لیتے ہیں. مسئلہ لکھا ہے فقہا نے. اسی طرح حج اگر ایک بندے کی بھی قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے اللہ باقیوں کی حج قبول کروا لیتے ہیں. لیکن جمعہ کے دن وقوف عرفہ ہو، جمعہ کے دن وقوف عرفہ ہو تو فقہا نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ حاجی کی حج کو بلا واسطہ قبول فرما لیتے ہیں. ہر ہر حاجی کی اپنی حج اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے یہ جمعہ کے دن حج کی سعادت بڑی سعادت ہے. نبی علیہ السلام نے جب حج فرمایا تھا تو جمعہ کا دن تھا، تو کیا یہی سعادت کافی نہیں کہ ہمیں ہمارے اس حج کو نبی علیہ السلام کے حج کے ساتھ ایک مشابہت نصیب ہو گئی؟ اور نسبت جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر سب سعادتیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں. اس لیے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن حج کی سعادت عطا فرمائی. تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ نے دعائیں قبول کر لی اور اب ہم ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے واپس جائیں گے. بہرحال جب رات کو مغلفہ کا قیام کر لیا، پھر سے لے کے سورج چڑھنے تک دعا بھی کر لی، پھر اس کے بعد واپس منا آنا ہوتا ہے. منا آنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر بس آپ کے ساتھ وہیں کھڑی ہوگی، ڈرائیور موجود ہے، آپ یہاں ہیں تو بس پہ سوار ہو کے بھی منا آ سکتے ہیں. لیکن ٹریفک کی وجہ سے دیکھا ہے کہ کبھی 5 گھنٹے لگتے ہیں، کبھی 6 گھنٹے لگتے ہیں، 5-6 گھنٹے لگتے ہیں بسوں کو پہنچنے میں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو صحت مند لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ واک کر لیں. وہ جو مزدلفہ سے لے کے منا کی واک ہے نا، وہ چونکہ صبح کے وقت ہوتی ہے، ابھی سورج اتنا گرمی نہیں پکڑتا، تو وہ بڑی نائس واک ہوتی ہے. 2-4 میل کا سفر ہے، گزرتے کا پتہ نہیں چلتا، لاکھوں لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس وقت آپ واک کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. ہم نے دیکھا ہے واک کرنے والے 30 منٹ میں 40 منٹ میں خیمے میں پہنچ جاتے ہیں، بسوں والے 6-6 گھنٹے میں بھی نہیں پہنچے. تو اگر آپ مزدلفہ سے منا واک کریں، بڑی کھلی سڑک ہے وہاں آنے کی، اور جو چل رہے ہوتے ہیں سب تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عجیب منظر ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بھی گو وِد دی فلو، آپ بھی اسی طرح ان کے ساتھ چلیں اور اللہ سے مانگتے ہوئے چلیں اور آرام سے آپ منا اپنے خیمے میں پہنچ جائیں گے. جب آپ خیمے میں واپس پہنچ گئے تو اب اس دن جو دسویں ذلحجہ کا دن ہوگا، اس دن 4 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک کام جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، تیسرے نمبر والا، اس کو کنکریاں 7 مارنی ہوتی ہیں. یہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانی ہوتی ہیں اور ان کا سائز جو دانا ہوتا ہے نا چنے کا، جو چنے ہم ناشتے میں کھاتے ہیں عام طور پہ، موٹا چنا جس کو کہتے ہیں، وہ مسنون ہے. اتنی کنکری نبی علیہ السلام نے ماری، نہ اس سے زیادہ موٹی سنت ہے نہ اس سے کم یعنی چھوٹی سنت ہے، اسی کے مطابق ہو، مٹر کے دانے کے برابر، موٹا دانا جیسے ہوتا ہے تو اس کے برابر. تو یہ کنکری آپ جو ہے نا وہاں سے مزدلفہ